کیا وجہ ہے مشرقہ کی تدوین کے بعد جو مشاہر علماء جن کی کتابیں یا درس یا طریقت اونچے کاموں سے دی جاتی ہیں لیکن وہ شافی المسلک تھے، مثلا امام صوفی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، امام علامہ ذہبی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ کہیں وہ اثر تو نہیں جو پہلے سے چلاتا تھا کہ یہ مطلب اہل الرائے تھی؟ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے جن کی کتابیں یا جن کے درس یا جن کی طریقت مشہور ہے وہ اکثر جو ہے، حتیٰ کہ ہمارے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے کہ وہ عمل میں تو حنفی تھے لیکن جب درس وغیرہ میں جو ہے وہ فقہ شافعی کو ترجیح دیتے تھے. ایک سوال. دوسرا سوال، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب موطأ جو دوسری صدی میں لکھی گئی لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا درجہ اتنا نہیں ہے جو بعد میں حدیث کی کتابیں لکھی گئی. اور تیسرا سوال یہی جو ہمارے ساتھی نے کیا کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ ترجیح تحاوی علی کتب السنن یہ جو ہے کوئی نادان ہی مطلب کہ نہیں مان سکتا، تو یہ کہیں مسلک کی طرفداری کی وجہ سے نہیں، یہ بات نہیں کہی.
دیکھیے پہلی بات کہ بھائی مشائخ طریقت وہ زیادہ شافی مسلک ہوئے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. عام طور پر انسان کے اپنے علاقے کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو اتنی اہمیت نہیں دے پاتا جتنا کہ وہ دوسرے علاقے کے بزرگوں کو اہمیت دیتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے نزدیک امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم ان کو امام الاولیاء کہتے ہیں. لیکن عجیب اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ترکی میں چلے جائیں تو جو درجہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہیں نا، ہو بہو وہی درجہ بلکہ اس سے بھی کچھ بلند درجہ وہ حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہیں. اب چونکہ مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے تھے، ہمارے علاقے کے تھے، انہوں نے مکتوبات بھی لکھے اور وہ مکتوبات کی کتابیں تصوف کی کتابوں میں بڑی بڑی کتابوں سے بڑی کتابیں ہیں، تو ہمیں ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے، ہم نے وہ پڑھی بھی نہیں ہوگی. حالانکہ ترکی میں یہ مکتوبات اتنے معروف ہیں کہ اگر آپ وہاں جائیں تو ہر شیخ صاحب سے پہلے پوچھے گا کہ آپ مکتوبات پڑھیں. ہم نے جب خود ترکی کا دورہ کیا تو ہمیں اس وقت یہ محسوس ہوا کہ بھئی واقعی جب اپنے علاقے کا کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو انسان ان کی ججمنٹ اتنا وہ نہیں عظمت کے ساتھ کرتا جتنا دور کے علاقے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے علاقے کے اندر بہت بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے اپنے علاقے کے اندر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. اب انہوں نے کشف المحجوب کتاب لکھی اور یہ بھی تصوف کی بڑی کتابوں میں سے ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بھی فقہ حنفی کے عمل کرنے والے بہت سارے اہل اللہ نے بہت بڑی بڑی بلند پایا کتابیں لکھی. ویسے اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی کے جو ہے نا وہ عمل ہو رہا ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں فقہ حنفی، ترکیہ والے یہ سارے کے سارے حنفی، پھر شامی حضرات یہ سارے کے سارے حنفی. تو اگر آپ دیکھیں تو فقہ حنفی تو اس وقت جو ہے، اب چائنا ہے کتنا بڑا ہے، اس میں قطائی کا جتنا علاقہ ہے سارے کے سارے حنفی. تو فقہ حنفی اس وقت اگر آپ پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھیں تو بہت بڑے علاقے پر فقہ حنفی کی قبولیت ہے. اور اتنے علاقے میں آخر اولیاء بھی تو ہوئے ہوں گے، یہ تو نہیں نا کہ جو چھوٹے علاقے کے حضرات ہیں ان میں بڑے اولیاء ہو گئے اور اتنی دنیا میں جتنے عمل ہو رہا ہے اس میں اولیاء ہی نہیں، تو اس میں بھی اولیاء رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب وہ درجہ نہ پا سکی جو دوسرے محدثین نے پائی. ہاں ٹھیک ہے، مگر اس میں ان کا جو حدیث کا درجہ ہے وہ کوئی کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے ایک وقت میں فقہ پہ بھی کام کیا اور حدیث پہ بھی کام کیا. تو جب بھی دو شعبوں میں کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک شعبے میں زیادہ ایکسل کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان پر رنگ فقہ کا ہی غالب کیا، گو کہ انہوں نے حدیث کا بھی کام کیا ہے. اب جیسے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کام انہوں نے حدیث کا بھی کیا ہے، مگر اللہ نے رنگ ان کے اوپر فقہ کا ہی غالب کر دیا. باقی بات یہ کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، ابو تحاویر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے، تو یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے. ممکن ہے کہ اس کتاب کا طرز ان کو زیادہ اچھا لگا ہو، زیادہ پسند آیا ہو، تو ان کی اپنے کمنٹس یہ ہوں کہ بھئی یہ کتاب جو ہے نا اس لحاظ سے فلاں 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 کتاب سے بھی میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیں کہ ان چیزوں کا تعلق قبولیت عند اللہ کے ساتھ بھی ہے. مثال کے طور پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی نا شرح مسلم، اس کو اگر آپ دیکھیں نا تو صحت حدیث کے بارے میں اس کا بخاری شریف سے رتبہ کم نہیں ہے، لیکن قبولیت اللہ نے بخاری شریف کو دے دی. تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کو وہ چاہیں اس کا نام آگے بڑھا دیں. تو یہ اسی لیے صحاستہ کی کتاب میں زیادہ معروف ہو گئی، حالانکہ اور حضرات نے بھی جو ہے وہ احادیث کی کتابوں پر کام کیا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جس نام کو چاہتے ہیں، جس کام کو چاہتے ہیں، اس کو قبولیت دے دیتے ہیں. یہ بندوں کا اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہوتا ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو امام الفقہا والمحدثین ہیں. ان کے شاگردوں میں فقہا بھی بنے اور محدثین بھی بنے. چنانچہ اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قدرتن ہے امام صاحب کے حالات زندگی کے بارے میں، تو اس میں میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا.
امام احمد صاحب کا امام محمد کی موطا کے بارے میں اگر ایک بار
عرض کروں. جی جی،
علماء نے لکھا ہے کہ موطا امام مالک اور موطا امام محمد اگرچہ صحت کے اعتبار سے شاید سب سے زیادہ بہتر بھی ہو، لیکن اس کی قبولیت نہیں، اس کی صحاستہ میں شمار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف احادیث کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں اقوال امام مالک کافی ہے، فتاوی صحابہ بھی کافی ہے. اس لیے جبکہ وہ دوسری جو کتابیں ہیں اس میں وہ گویا
کہ وہ فن حدیث کی کتابیں ہیں. ہاں، اس لیے انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے. جزاکم اللہ، انہوں نے بات کو اور کھول دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی پڑھتے جائیے.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ولادت 80 ہجری، وفات 150 ہجری. شجرہ نسب، امام صاحب کے پوتے نے اپنے دادا کا شجرہ یوں بیان کیا ہے: اسماعیل ابن حماد ابن نعمان ابن ثابت ابن نعمان ابن المرزبان. ثابت کے والد نعمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی: فارسی النسل، آزاد لوگ، واللہ ما وقع علینا رق قط. مولود و مدفن، مولود و مدفن، پیدائش کوفہ میں اور وفات بغداد میں ہوئی. پہلا دور کوفہ حضرت فاروقی میں 17 ہجری میں بحکم امیر المؤمنین تعمیر کیا گیا. ارد گرد فصحائے عرب بسائے گئے. حضرت عمار کو امیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا گیا. 4000 علماء و محدثین پیدا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ آئے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھلا کرے. انہوں نے بستی کو علم سے بھر دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے جب کوفہ کا کوئی شخص مسئلہ پوچھتا تو فرماتے: کیا تمہارے پاس سعید ابن جبیر موجود نہیں نہ تھے؟ ابن عمر صاحب المغازی شعبی کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک تھا، مگر علم ان کو زیادہ ہے.
اب دیکھیے یہاں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ اسلام کی اللہ تعالی نے جو ریاست کو پھیلا دیا ہے، تو ہمارا ایک ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے جس کو ہم اپنی فوجی چھاؤنی بنائیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہم قریب کے سارے علاقوں کو اپنی آبزرویشن میں رکھیں. تو اس زمانے میں جب کہ اتنے وسائل نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، ان کی بصیرت دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ عراق جو ہے یہ سب سے بیسٹ جگہ ہے. چنانچہ کوفہ شہر کے اندر ان کے حکم پر یہ شہر بسایا گیا، سعد ابن ابی وقاص لانو کے ذمے انہوں نے لگایا، انہوں نے شہر کی پلاننگ کی اور اس کا نام کوفہ اسی رکھا کہ اس کو گولائی میں بسایا گیا، درمیان میں مسجد بنائی گئی، پھر مسجد بنا کے فصحائے عرب بسائے گئے، پھر اس کے بعد فلاں بسائے گئے، پھر قریش بسائے گئے، پھر آخیر کے اوپر پھر فوجی بسائے گئے، یعنی ایک ترتیب اور پلاننگ کے ساتھ، جیسے آج کل ٹاؤن پلاننگ سے لوگ کام کرتے ہیں نا، یہ کوفہ اس طرح پلانڈ شہر بسایا گیا تھا. تو جب بسایا گیا تو پھر اس کے بعد اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود لانو کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے پھر آ کر یہاں محنت کی اور یہاں پر انہوں نے پورے شہر کو علم کا مدرسہ بنا دیا. سو مچ سو کہ علی لانو جب آئے اپنے دور خلافت میں، انہوں نے آ کے دیکھا تو کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود پہ اللہ رحم کرے، اس نے تو کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے. لہذا اس دور میں صحابہ کرام کا یہ مرکز بن گیا، وہ حضرات کثرت سے یہاں آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے. چنانچہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کتنے بڑے بڑے حضرات پیدا ہوئے، 4000 علماء اور محدثین پیدا ہوئے، 4000. اب دیکھیے کسی بستی میں ایک ولی ہوتا ہے نا تو اس بستی کا بڑا لوگ نام لیتے ہیں، جی اجمیر شریف میں جی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بستی نظام الدین، ایک ایک بزرگ کی وجہ سے. تو جس جگہ پر 4000 محدثین اور فقہا ہوئے ہوں ایک شہر میں، وہ کیسا شہر ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے عالم تھے کہ سعید بن جبیر یہ تابعین میں سے تھے، اور ابن عباس لانو سے جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو وہ صحابی اس کو کہتے تھے تم مجھ سے کس لیے پوچھنے آئے، ان سے جا کے پوچھ لیتے. تو کتنا علم پایا ہوگا ان حضرات نے. اب دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے ساتھ جنگوں میں غزوات میں شریک رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام شعبی رحمت اللہ علیہ تھے، یہ والے، یہ صاحب المغازی کہلاتے ہیں، کہ جنگوں کے حالات انہوں نے بہت قلم بند کیے ہیں. تو ان کو اتنی انفارمیشن تھی، گرپ اینڈ ہولڈ ہو گیا تھا کہ جب یہ جنگوں کے حالات بیان کرتے تھے تو جنگوں میں شریک ہونے والے خود کہتے تھے کہ شریک ہمرے اور پتہ ان کو ہم سے بھی زیادہ ہے اس کے بارے میں. ابراہیم نخعی کے بارے میں،
ابراہیم نخعی اپنے وقت میں اہل کوفہ کے وہ عالم تھے جو اہل بصرہ، اہل شام اور اہل حجاز میں سب سے افضل سمجھے جاتے تھے.
یعنی ابراہیم نخعی یہ کوفہ کے تھے، مگر اس وقت میں اسلام کے جتنے مراکز تھے ان میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، ان کے پائے کا عالم اور کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا.
حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلم بالحلال والحرام نے اپنے شاگرد عمر ابن میمون کو ابن مسعود سے علم حاصل کرنے کوفہ بھیجا.
اب دیکھیے معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یمن بھیجا تھا معلم بنا کر، انہوں نے وہاں سے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ بھائی کوفہ، تم جا کر وہاں سے عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کر گیا. جی
مصر میں آنے والے صحابہ کی تعداد بقول علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ 300.
یعنی مصر کیسی عظیم اور اعلی جگہ ہے، نمایاں جگہ ہے، بلکہ ارض الانبیاء ہے. وہاں پر 300 صحابہ جا کر ٹھہرے، لیکن کوفہ کے اندر 1500 صحابہ آ گئے. ایک شہر کے اندر 1500 صحابہ نے زندگی گزاری. جی
70 بدری صحابہ تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد علقمہ کے پاس بعض صحابہ اکرام مسائل دریافت کرنے آیا کرتے تھے.
علقمہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پر لکھ دیا، لیکن یہ تابعین میں سے تھے. تو ابن مسعود سے اتنا علم انہوں نے پایا کہ ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے بعض صحابہ ان کے پاس آتے تھے. گو کے ایمان میں، درجے میں صحابہ بلند تھے، مگر علم کی جزیات اور تفصیلات میں ان کو علم زیادہ تھا.
حضرت علی نے قاضی شریح کے متعلق فرمایا اٹھو اور فیصلہ کرو، تم اہل عرب میں سب سے بڑے قاضی ہو.
یہ قاضی شریح کوفہ کے تھے.
صحابہ اکرام کی موجودگی یہاں کے 33 تابعین حضرات ارباب فتاوی سمجھے جاتے تھے،
یعنی دور صحابہ میں اس شہر کے 33 حضرات ایسے تھے جو صاحب فتوی سمجھے جاتے تھے. اس سے اس شہر کی علمی حیثیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسا علم